بچی پیدا ہوتی ہے اور مائیں پریشان ہونا شروع ہوتی ہیں اور ان کے لیے جوڑنا شروع کرتی ہیں. 20 برس کے بعد ساری چیزیں جب ماں مکمل کر لیتی کہتی شکر ہے میں نے اپنی بیٹی کو پورا پورا دے دیا. لیکن ایک بات اس نے خالی چھوڑ دی کہ دل کا سامان اس کو دیا ہی کوئی نہیں, اس کو اللہ سے تعلق جوڑنا سکھایا ہی کوئی نہ, خالی دل لے کے وہ جا رہی ہے. کل جب اس کو دکھ آئے گا تو یہ اللہ کو پکارنے کے بجائے ماں باپ کو پکارے گی, پھر مصیبتیں شروع ہو جائیں گی. کہ اللہ سے تو تعلق سکھایا نہ, کہ دل کو زیور نہ پہنایا اللہ کی محبت کا. تو اگر ہاتھ خالی ہو تو برا نظر آتا ہے, کان خالی ہو تو برا نظر آتا ہے, گلا خالی ہو تو برا نظر آتا ہے, کمرہ بیڈ روم خالی ہو تو برا نظر آتا ہے, ڈرائنگ روم خالی ہو برا نظر آتا ہے. جب دل خالی ہو تو اللہ کو بہت برا نظر آتا ہے. یہ ایک ایسی ظالم ماں ہے جو 20 سال میں اپنی بیٹی کو میرا تعلق نہ سکھایا اس نے, اور خالی ہاتھ اس کو بھیج دیا. کل جب اسے سسرال میں کوئی تکلیف آئے گی تو یہ مجھے پکارنے کے بجائے ماں باپ کا سر کھائے گی, پھر وہ مصیبتیں اور شروع ہو جائیں گی. بچہ 25 سال کا ہو گیا ماں باپ کے سامنے, اس کی نوکری کا فکر کیا, اس کے ڈاکٹر کا فکر کیا, اس کی تجارت کا فکر کیا, اس کے گھر کا فکر کیا, اس کے لیے جائیداد بنانے کا فکر کیا. 25 برس میں 30 برس میں کا شکر ہے ہم آپ میری اولاد کا مستقبل محفوظ ہو گیا. کیسے محفوظ ہو گیا؟ کہ میرا بچہ پڑھ گیا, یا میرا بچہ کاروباری بن گیا, یا میرا بچہ اپنی زمین کو سنبھال گیا, جو بھی ہر شکلیں ہیں. لیکن اس باپ ظالم کو یہ نہیں پتا کہ تیرے بچے کا دل اللہ سے کٹا ہوا ہے. یہ اللہ کو دل دینا نہ سکھایا اور مر گئے تو اولاد کے ساتھ خیانت کی ہے تم نے. تو ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں؟ ایک ماں اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے پالتی ہے, کس دکھ سے اس کو پالتی ہے. کن حملت ہو قرآن وضعت ہو قرہا, قرآن کہہ رہا ہے کتنی تنگی مشقتیں اٹھاتی ہے, اور اس کی ہر چیز کو اس نے دیکھا. لیکن اسے یہ نہیں خبر کہ زندگی تو دل کے سکون سے سکھی گزرتی ہے, سونے چاندی سے کہاں زندگیاں گزرتی ہیں, اور دل اللہ سے جوڑا ہی نہیں اس کا. ماں باپ نے سمجھا ہم نے بیٹے کا کاروبار سیٹ کر دیا ہے, لیکن ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ کاروبار سے زندگی سکھی نہیں ہوتی, تو دل اللہ سے جوڑا تو تب جا کے زندگی سکھی ہوتی ہے. تو اگلی یہ محنت ہے ماں باپ کے ذمے, اپنی اولاد کو 15 برس کی باؤنڈری پر پہنچنے سے پہلے پہلے سب کچھ دے دیں جو اللہ چاہتا ہے. اللہ نے 15 برس چھٹی دی ہے, 13 برس اور بچی کو, 15 برس لڑکے کو چھٹی دی ہے, اور ماں باپ سے کہا ہے کہ اس کو 13 برس میں ایسی محنت کرو کہ جب اس پر میری شریعت فرض ہو تو یہ پوری طرح ادا کرنے کے لیے تیار ہو. اکھاڑے میں اتارنے سے پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ بغیر پریکٹس کے اکھاڑے میں اتار دیو تو پہلے مکے پر ہی ناک آؤٹ ہو جائے گا. ماں باپ کو 15 برس اللہ دیتا ہے, 13 برس دیتا ہے کہ محنت کرو جان مارو. لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ماں باپ کو فرصت نہیں, باپ دکان پہ, ماں اپنے گھر کے الٹے سیدھے کاموں, صفائی کام بن گیا, کڑھائی کام بن گیا. جو اولاد ہے نہ اس کی صفائی کی, نہ ستھرائی کی, نہ کڑھائی کی. تب اللہ ماں باپ سے کیا چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو 15 برس تک کیا دے دو؟ تو میں سورہ لقمان کا ایک رکوع میرے ذہن میں آیا ہے, میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ ہماری آخرت کی تیاری ہے, یہ آپ اپنی اولاد کو دے دیں پھر سکھی ہو کے مر جائیں کوئی پرواہ نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے نا, 3 براعظم کے خلیفہ تھے اور ان کے 12 تھے بیٹے, بیٹیاں الگ تھیں. تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے سالے نے گلہ کیا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا اپنے بچوں پر. کہنے کے کیا کیا ہے؟ کہا آپ ان کے لیے کیا چھوڑ کے مر رہے ہیں؟ ایک ایک روپیہ بھی ان کو وراثت سے نہیں بچتا, ایک ایک روپیہ. اور 3 براعظم کی 2.25 سال حکومت کی ہو. کہنے لگے مجھے ذرا بٹھا دینا, لیٹ ہو گیا, موت کے آثار آ چکے, بٹھا دینا. اٹھ کے بٹھا دیا. کہنے لگے سنو, حرام کھلایا نہیں اور حلال میرے پاس تھا نہیں, حرام کھلایا نہیں حلال تھا نہیں. وہ کہنے لگے 1 لاکھ میری طرف سے ہدیہ لے لیں, چونکہ ان کی سگی بہن کے بیٹے تھے یہ, مسلم بن عبد الملک کی بہن فاطمہ, اپنے بھانجے ہیں. کہنے لگے 1 لاکھ مجھ سے لے لیں. کہنے لگے وعدہ کرتے ہو دو گے؟ کہنے لگے بالکل وعدہ کرتا ہوں. کہا جہاں سے تم نے یہ 1 لاکھ اکٹھا کیا نا وہاں واپس کر دو, میرے بچوں کو ضرورت کوئی نہیں. پھر کہا میرے بچوں کو بلاؤ. تو 12 بیٹے آ گئے, اپنے سامنے کھڑا کیا تو ان کو دیکھ کے رونے لگے. کہنے گے بیٹو کوئی باپ اپنی اولاد کو بھوکا دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتا. میری آنکھیں اس پہ ٹھنڈی نہیں ہیں کہ میں تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہا. لیکن میرے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں تمہارے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ظلم سے, ستم سے, رشوت سے, جو آج کے راستے ہیں, لیکن اس پر میں دوزخ میں جاتا. دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا, اللہ سے لینا سکھاتا, خود جنت میں جاتا. میں نے تمہیں دوسری راہ سکھا دی ہے. تمہارے رب کا وعدہ ہے وہ یتولی الصالحین, کہ نیکوں کا وہ خود والی ہے. وہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا, پر میں نے تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے. تو میں نے تمہیں اپنے اللہ سے لینا سکھا دیا ہے. جب ضرورت پڑے مانگ لینا, کچھ نہیں ہوگا, میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تین بر اعظم کی بادشاہی ہو اور فاطمہ بنت عبد الملک جیسی شہزادی جس کی بیوی ہو. فاطمہ بنت عبد الملک وہ لڑکی ہے جس جیسی دنیاوی حیثیت کے لحاظ سے تاریخ میں کوئی عورت نہیں آئی. دنیاوی حیثیت, دادا بادشاہ, باپ بادشاہ, بھائی بادشاہ, دوسرا بھائی بادشاہ, پھر خاند بادشاہ, پھر اگلا بھائی بادشاہ, پھر اگلا بھائی بادشاہ, 7 قریبی رشتے اس کے بادشاہ بنے. 7 قریبی رشتے, دادا, باپ, 4 بھائی, خاند, 7 نسبتوں سے یہ شہزادی, اور انتہائی حسین. اور عبد الملک اس کو سونے چاندی میں تول دیتا تھا, اس کا باپ جو تھا. اور حضرت عمر سے شادی ہو گئی. خود حضرت عمر بڑے غرور والے, بڑے ناز نخرے والے جب گورنر تھے, ان کے غرور و تکبر کی کیا حد تھی. جب خلیفہ بن گئے تو بیوی سے کہنے لگے آپ پیچھے کوئی چیز رہ گئی ملنے والی؟ سب سے آخری چیز تو حکومت تھی نا, مل گئی. آؤ عہد کریں اب اس سے جنت کمائیں. کہنے لگی میں وعدہ کرتی ہوں. کہنے لگے پھر دکھ دیکھنا پڑے گا, کل کو اگر شکایت کرو تو ابھی طلاق لے لو, ابھی طلاق لے لو. کہنے لگی سکھ تیرے ساتھ گزرا ہے تو دکھ میں تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں گی, جو کرنا ہے کرو, کا سب کچھ دے دو. عبد الملک کا دیا ہوا سونا چاندی زیور کپڑا غلام باندیاں سب واپس لے کے بیت المال میں, اپنا بھی سب کچھ بیت المال میں. اور ایسا حال آیا وہ عمر بن عبدالعزیز جس کے ذاتی کپڑے 60 اونٹوں پہ لادے جاتے تھے, صرف کپڑے پہننے کے 60 اونٹوں پہ. وہ عمر بن عبدالعزیز عید کا موقع قریب آیا, بچوں نے ماں سے کہا کپڑے لے کے دو, سارے بچوں نے کپڑے نئے لے لیے ہیں. تو ماں نے میاں سے عرض کی بیٹے کپڑے مانگتے ہیں اور وہ بر اعظم کے بادشاہ ہیں. کہتے ہیں فاطمہ تمہیں پتا تو ہے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں, کہاں سے لے کے دوں, جو تنخواہ ملتی ہے اس میں تو کپڑے نہیں ملتے, اور کپڑے ملنے کا جو وقت ہے وہ ابھی ہے نہیں, کہاں سے لے کے دوں. تو ماں تو بیچاری بے قرار تھی. اس نے کہا اچھا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لیں, ایڈوانس لے لیں, اس سے کپڑے خرید لیں, اور اگلے مہینے میں آپ سے کوئی خرچہ نہیں لیتی, میں مزدوری کروں گی اور اس سے گھر کی روٹی کا خرچہ چلا لوں, میں اون کو صاف کروں گی, سوت کو صاف کروں گی, کوئی نہ کوئی گھر بیٹھے مزدوری کروں گی. تو کام کرنا عورت کے لیے منع تو نہیں اگر پردے کے ساتھ ہو, اگر پردے کے ساتھ ہو تو منع نہیں. تو کہنے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. تو اپنے خزانچی کو بلا کر بھی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں, ہم نے اپنے بچوں کے کپڑے سلانے ہیں. تو آگے خزانچی کہنے لگا کہ آپ اگلے مہینے کا, اگلے مہینے زندہ رہنے کی آپ مجھے گارنٹی دے دیں, میں آپ کو اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں. ایڈوانس تنخواہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ایڈوانس گارنٹی دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے تو آپ لے لیں, سارا خزانہ آپ کا ہے. انہوں نے کہا ایک مہینہ, ایک پل کی گارنٹی نہیں, کہ اگر مر گئے تو اس پیسے کا حساب کون دے گا, کہ تم نے قومی پیسے سے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے لیے, تو کیا جواب دیں گے آپ؟ تو رونے لگے, رونے لگے اور بڑے غمگین گھر آئے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جاؤ بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. ہاں اب جب انتقال ہوا تو اب کیا ہوا؟ اب اگلی بادشاہی دیکھیں کیسے ملی اور دنیا کیسے ملی. جب انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو ایک پرچہ, ایک ہوا چلی, ہوا تو ایک پرچہ لہراتا ہوا آ کر حضرت عمر کے سینے پہ گر گیا. جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوسری سطر پہ لکھا تھا براءت من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار, یہ اللہ کے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے اس کے رب کی طرف سے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے. بچوں کو تو کپڑے نہیں لے کے دیے لیکن جنت کے پروانے ضرور لے لیے. لیکن بچوں کے ساتھ کیا ہوا, جب انتقال ہو گیا تو اس کے 20 سال کے بعد انقلاب آ گیا, 25 سال کے بعد انقلاب آ گیا اور بنو عباس حکمران ہو گئے اور بنو امیہ مغلوب ہو گئے. بنو عباس نے بنو امیہ کی جڑ کاٹ دی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اولاد پر آ کر ان کے ہاتھ بھی رک گئے. اور وہ جو تانے دیتے تھے کہ تیری اولاد بھوکی مرے گی, ان کے بیٹے جو اپنی ایک ایک بیٹے کے لیے اس زمانے میں 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرے تھے, ان کے بیٹے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے خیرات مانگتے تھے, اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ایک ایک مجلس میں 100-100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کرتے تھے. 100 گھوڑے کا مطلب ہے 100 گاڑیاں کوئی خیرات کر دے, 100 ٹوٹا گاڑیاں خیرات کر دے. اس زمانے وہ یتولت صالحین, انہوں نے کیا کیا تھا, فاطمہ نے اور عمر نے اپنی اولاد کو وہ دے دیا تھا جو اللہ کہتا ہے دو. کیا ہے وہ, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہ پہلا سبق. میں اصل میں تو اس کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں, وہ اور باتوں میں تفصیل ہو گئی, اب اس کو اشارہ ہی کرنا پڑے گا. پہلا سبق ماں کے ذمے یہ ہے اور باپ کے ذمے کہ اپنی اولاد کو یہ بتائیں کہ اللہ ایک ہے, جو میں نے شروع میں بتایا لا الہ الا اللہ, وہ اس کا اشارہ کافی ہے. یہ اچھا یہ آپ تب بتا سکیں گے جب آپ کو خود پتا ہو کہ مجھے اللہ کا تعارف کیسے کرانا. ماں باپ اپنی اولاد کی صاف تختی پہ پہلا سبق لا الہ الا اللہ لکھیں. صرف لا الہ الا اللہ پڑھانا نہیں, لا الہ الا اللہ کا پورا مفہوم اتاریں ان کے دل میں کہ میرا بیٹا میری بیٹی اللہ سب کچھ ہے اور سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, لہذا اپنے اللہ سے جی لگا لے. یہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں قطب الدین بختیار کاکی, ان کو کاکی کہتے ہیں, کاکی اصل ہے کاک عربی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں, تو دلی میں ان کا بھی مزار ہے قطب الدین بختیار کاکی. یہ کاکی اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ جب یہ مدرسے سے پڑھ کے آتے تو ماں سے کہتے اماں روٹی دو, تو وہ کہتی بیٹا روٹی تو اللہ دیتا ہے, ماں کہاں سے دیتی ہے, چلو نماز پڑھو اللہ سے روٹی مانگو. ان کو نماز پہ لگاتے اور خود پیچھے نا کھڑکی میں روٹی رکھ دیتے, جب وہ سلام پھیرتے تو کہتے دیکھو بیٹا اللہ نے تمہاری نماز پڑھنے پہ تمہیں روٹی دی ہے. یہ ہے پہلا سبق سکھا رہی ماں, لا الہ الا اللہ لا تشرک باللہ. اس طرح مائیں اپنے اولاد کو سکھاتی تو آج پاکستان جنت ہوتا. اچھا ایک دن کیا ہوا, وہ کہیں عزیزوں سے ملنے گئی, وہاں دیر ہو گئی, دیر جو ہوئی تو وہ تڑپ گئی کہ مولا میں تو اپنے بیٹے کو تجھ سے جڑنا سکھا رہی تھی, اگر آج اسے روٹی نہ ملی تو اس کا یقین خراب ہو جائے گا, اسے تو خبر نہیں کہ میں رکھتی ہوں, میں تو تجھ سے اس سے جڑنا سکھا رہی ہوں, اور وہاں بیٹھی رو رہی تو پہنچ تو پا نہیں رہی. ادھر بچہ آیا دیکھا ماں ہے نہیں, تو اس کو تو اتنے عرصے سے ذہن بنا ہے کہ اللہ دیتا ہے, تو اس نے کوئی پرواہ نہیں کی, اپنی کتابیں رکھی, مصلح بچھایا اور اللہ اکبر اور نماز شروع کر دی. اگر یا اللہ روٹی دے اور سلام پھیرا دعا مانگی, پیچھے دیکھا تو کھانا پڑا ہوا مزیدار, روٹی بھی پڑی سالن بھی پڑا, اسے اپنے مزے سے کھایا کھیلنے میں لگ گیا. اب ماں سہمی سہمی پہنچی اور دیکھ رہی کہ بچہ مطمئن ہے, روٹی نہیں مانگی, تھوڑی تسلی ہوئی, پھر پوچھا ڈرتے ڈرتے بیٹا کھانا کھا لیا تھا, کہنے لگے ہاں کھا لیا تھا, پر اماں آج کا کھانا بڑا مزیدار تھا, آج تو اماں نے نہیں رکھا تھا, آج تو اللہ نے ڈائریکٹ رکھا تھا, تو اماں آج کا کھانا بڑا مزیدار تھا. یہ ہے ماں کے ذمے اور باپ کے ذمے, اگلی نسل کو یہ دے کے مرنا ہے. لا تشرک باللہ, اللہ بہت بڑا ہے. دوسرا سبق, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. یہ دوسرا سبق ہے کہ اے بیٹا اللہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے, ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی وہ تم پہاڑ کی غار میں کرو یا زمین کی تہ میں چھپ کے کرو یا آسمان کی وسعتوں میں کہیں گم ہو کے کرو, تو بھی تیرا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس سے اللہ تو اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ دوسرا سبق ہے بیٹی کو اور بیٹے کو دینے کا کہ بیٹا بیٹی اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسا سبق ہے کہ جب یہ دل میں رچ جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہونے پائے گا کہ اے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر ماں نہیں ہوگی، پھر بھی بچہ مصلی پہ کھڑا ہوگا، بچی مصلی پہ کھڑی ہوگی اور قرآن کھول رہی ہوگی۔ لیکن اللہ کا ساتھ ہونا، اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس پر گھنٹوں نہیں مہینوں لگیں گے، سالوں نے۔ اس لیے تو 15 سال دیے ہیں، 15 سال دیے کہ یہ سبق اتار دو ان کے ذہنوں میں، پھر ان کو بادشاہ بنا دو ہماری طرف سے، انجینئر بنا دو، ڈاکٹر بنا دو، تاجر بنا دو، زمیندار بنا دو، کاشتکار بنا دو، سیاستدان بنا دو، جو مرضی بنا دو، لیکن پہلے یہ باتیں ان کے اندر میں اتار دو۔ ان سارے شعبوں کو چلانا ہے تو چلانے کے لیے ایسے انسان چاہیے۔ یہ دوسرا سبق ہو گیا، اللہ ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ غلام تھا چھوٹا سا، بکریاں چرا رہا، اس کا امتحان لیا، کہنے کہ بیٹا یہ بکری دینا ذرا دودھ اس کا دو لوں۔ کہنے کہ چچا میں تو مالک نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں، تو میں مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو کیسے دے دوں؟ تو وہ کہنے لگے مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا این اللہ، تو اللہ کہاں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، رات کو گشت کر رہے ہیں، اور ایک بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے۔ وہ کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتی ہے وہ نہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو عمر نے وہاں چاک لگا دیا۔ صبح ہوئی تو ان گھر والوں کو بلایا، کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو۔ اپنے بیٹے عاصم سے اس بچی کا نکاح کر دیا، اس سے ان کی نواسی پیدا ہوئی۔ اس نواسی کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ تو یہ دوسرا سبق ہوا۔ تیسرا سبق کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹی، اے بیٹا، نماز پہ جان دے دے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ جب ماں ہی چھوڑ رہی ہو یا الٹے سیدھے سجدے کر رہی ہو تو اولاد کہاں سے سیدھے سجدے کرے گی؟ عظمت تو ماں باپ ہے۔ اگر ایک بچی دیکھے ماں کو کتنی عظمت سے نماز پڑھ رہی اور نماز پہ اتنا وقت لگا رہی اور دعا پہ اتنا وقت لگا رہی ہے، تو بتائے بغیر ماں باپ نے اپنی اولاد کے دل میں نماز کی عظمت پیدا کر دی۔ لیکن اگر ماں نے بھی اٹھا کے مارا نماز کو، پڑھی ہی کوئی نہیں، یا پڑھی تو ایسی پڑھی کہ جیسے مذاق ہو، تو اولاد کے دل میں خود بخود نماز کا مذاق پیدا ہو جائے۔ یہ پیچھے جو بچے نماز میں کھڑے ہو کے شرارتیں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں کہ اگلے جو کھڑے ہیں نماز، یہ سارے بدھو کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر نماز کی ہیبت نہیں، عظمت نہیں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں، اس کی ہیبت نہیں، اس لیے وہ ان کی غفلت ان بچوں پہ اثر کر رہے ہیں، وہ پیچھے کھیل رہے ہیں، وہ پیچھے لڑ رہے ہیں۔ بڑے جو غافل کھڑے ہیں تو چھوٹوں نے لڑنا ہی ہے۔ تو یہ تیسرا سبق ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹا، اے بیٹی، نماز پہ جان دے دے، اقم اقم اقم، نماز ایسی پڑھ کے تیرا دل نماز میں ڈوب جائے، لگ جائے۔ تیسرا سبق ہو گیا۔ چوتھا سبق کیا دینا؟ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، بھلائی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ دیکھو تبلیغ کا کام تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچپن میں کہہ رہا ہے ماں باپ کو کہ ان کو سکھا دو، ان کو تبلیغی بنا دو۔ یہ تبلیغ والے پہلے بنے، پھر چاہے بادشاہ بن جائیں، انجینئر بن جائیں، تاجر بن جائیں، زمیندار بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، جو مرضی بن جائیں، پر پہلے تبلیغ والے بنے۔ وامر بالمعروف، بیٹا نیکیاں پھیلاؤ، ونہ عن المنکر، برائیوں سے روکو۔ بہلول رحمت اللہ علیہ بازار میں جا رہا، ایک بچہ کھڑا رو رہا، آگے کچھ بچے اخروٹ کھیل رہے، انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں اس لیے رو رہا ہے۔ کہنے لگے بیٹا رو نہیں، میں تمہیں ابھی اخروٹ لے کے دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے بہلول ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان کو ایک دم کرنٹ لگا، اچھا وہ سارا تصور ٹوٹ گیا نا، بہلول ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا بڑی حکیمانہ بات کی، کس لیے پیدا ہوئے؟ کہا ہم تو اپنے اللہ کی اللہ کی قسم یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا. جیسے آج کے والدین کا بچہ کسی کام پہ لگ جائے، بس یہی دن دیکھنے کے لیے اس پہ محنت کی تھی. امی ہمارا کہہ رہی یہی دن دیکھنے کے لیے اسے دودھ پلایا تھا. حضرت اسماء کے بیٹے عبداللہ آئے، ماں حجاج سے ٹکر ہو گئی تھی، ماں سے کہنے گئے اماں اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے، 18 آدمی ٹوٹل میرے پاس ہیں، سامنے 4000 کا لشکر ہے. وہ کہہ رہے ہیں صلح کر لو تو جان بخشی ہو جائے گی، جان بخشی ہو جائے گی. تو کوئی ماں بھی چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا مارا جائے؟ یہ ان سے کہہ رہی بیٹا اگر تو دین پہ لڑ رہا ہے تو تیرے مرنے کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، پھر زندگی کی تمنا میں ہتھیار نہ پھینکو، اور اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر افسوس ہے تجھ پر بھی اور تیرے اس ساری محنت پر بھی. کہنے کہ اماں اللہ کی قسم جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک دفعہ بھی دنیا کا خیال میرے دل میں نہیں آیا. کہنے کے بعد پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرا مرنا بھی میرے لیے راحت ہے، تیرا جینا بھی میرے لیے راحت. تو کہنے لگے پھر مل لو. جب گلے لگایا تو اندر زرہ محسوس کی لوہے کی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا زرہ ہے. کیوں؟ کہ میری لاش کو خراب کریں گے. کہا بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے نا تو اسے کھال کھینچنے کا کوئی درد نہیں ہوتا، اتار دے. اپنے ہاتھوں سے زرہ اتروائی، اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا، شام تک لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور ان کی لاش کو سولی پہ لٹکایا گیا. اگلے دن ان کا گزر ہوا، سولی پہ لاش کو لٹکا دیکھ کے فرمانے لگی ابھی سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگلی بات سکھائی وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بد اخلاقی نہ برتنا، منہ چڑھا کے بات نہ کرنا. اپنے بچے کو اخلاق سکھاؤ. گھروں کی آبادی اخلاق سے ہوتی ہے، چیزوں سے نہیں ہوتی. اخلاق اچھے ہوں تو گھر آباد ہوتے ہیں، اخلاق برے ہوں تو گھر برباد ہو جاتے ہیں. یہ ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اپنی بچی اور بچے کو اخلاق سکھائیں. ولا تمش فی الارض مرحا، چلنے میں بھی تواضع ہو، تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو. اور عورت کیسے چلے؟ قرآن کی ایک آیت آئی ہے، شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ موسی علیہ السلام کو بلا کے لاؤ. موسی علیہ السلام بلانے گئے، موسی علیہ السلام کو وہ لڑکی بلانے گئی تو اس کے جو چلنے کا انداز تھا اللہ نے وہ قیامت تک قرآن میں محفوظ کر دیا. وجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، ان میں ایک لڑکی آئی چلتی ہوئی اس طرح کہ وہ حیا کا پیکر بن کے آ رہی تھی، تو چلنے کا طریقہ سکھاؤ اپنی اولاد کو. پھر وقصد فی مشی کا، زندگی میں میانہ روی اختیار کرو. یہ ایک آیت اگر گھروں میں زندہ ہو جائے تو معیشت کا مسئلہ ہر گھر کا حل ہو جائے. کہ اپنے چلنے میں میانہ روی رکھو، زیادہ اسراف سے، فضول خرچی سے بچو تو کوئی گھر میں بھی مالی تنگی نہیں آئے گی. اگر ہر آدمی اسراف سے بچے، وقصد فی مشی کا، وقصد من صوتی کا، بولنے میں بھی نرم لہجہ اختیار کرو، سخت لہجہ، درشت لہجہ یہ مت اختیار کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی ہے. یہ ایک جامع پروگرام ہے جو اللہ نے والدین کو کہا ہے اپنی اولاد کو دو. اگر ہم یہ دے کے مرے اور یہ 15 برس کے اندر اندر ان کو دینا ہے، اگر ہم نے ان کو یہ دے دیا تو ہم نے ماں ہونے کا اور باپ ہونے کا حق ادا کر دیا، اور اگر یہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن یہ اولاد ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گی کہ انہوں نے ہمارے روٹی کپڑے کا تو فکر کیا، جو چیز تو نے ذمہ لگائی تھی اس کا تو فکر ہی نہیں کیا. تو تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت اپنے دائرے میں جو اللہ سے چاہتا ہے اس کو پورا کرے، اور جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس کے مطابق چلے، خود بھی عمل کرے. اب ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اوروں کو بھی اس کی دعوت دے. اوروں کو دعوت دینے میں مرد مردوں میں محنت کریں، عورتیں عورتوں میں محنت کریں. یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں، کہ عورتیں ہر دور میں زیادہ ہیں، مرد تھوڑے ہیں. تو اگر عورتوں میں دین کی محنت نہیں ہوگی تو بہت بڑا طبقہ جاہل رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، کیا آپ کو بہت شوق تھا شادیوں کا؟ اگر آپ کو شادیوں کا شوق ہوتا تو آپ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے تو کبھی شادی نہ کرتے. 25 سال کیسی جوانی، 40 سال میں تو عورت کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے شادی ہو رہی ہے اور 25 برس اس کے ساتھ گزار دیے، اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ 25 سال گزار دیے، عین جوانی کی زندگی ایک اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزار دیے، اور جب 50 برس کے آپ ہوئے تو اس خدیجہ کا انتقال ہوا، 65 برس کی عمر میں وہ فوت ہوئی، 50 برس کی عمر تھی، تو 51 سال کی عمر میں آپ نے دوسری شادی کی حضرت سودا سے مکے میں، یہ مکے میں آپ کی دوسری شادی ہوئی ہے. بس جب مدینے پہنچے ہیں تو شادیاں شروع ہو گئیں، حضرت عائشہ سے ہوئی، حضرت حفصہ سے ہوئی ہیں، اور حضرت جویریہ سے، حضرت زینب سے ہوئی، حضرت زینب بنت خزیمہ سے، زینب بنت جعش سے، جویریہ سے، صفیہ سے، اور میمونہ سے، اور ام حبیبہ سے، اور حضرت حفصہ سے، اور ماریہ قبطیہ باندھی بن کے آئیں، ایک دم اوپر تلے اوپر تلے جو شادیاں ہوئی ہیں، 25 سال کی عمر میں تو کی نہیں اور 50 سال کی عمر میں شروع کرنے کو، شوق کی تھیں، یہ اللہ کے امر کی تھیں. شوق کی ہوتی تو 15 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی نہ کرتے، شوق کی ہوتی تو مکے میں کرتے، 4 کرتے، 10 کرتے. جب بڑھاپا شروع ہو گیا اور زندگی کا سفر کٹنے کے قریب ہو گیا، اب شادی ہو رہی، شادی پہ شادی، شادی پہ شادی، شادی پہ شادی، شادی پہ شادی. آخری شادی آپ کی حضرت میمونہ سے ہے، اور کہیں آپ نہیں کرنا چاہتے، اللہ کروا رہا ہے، حضرت زینب بنت جحش سے آپ شادی نہیں کرنا چاہتے، اور اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کرو کرو، آپ گھبرا رہے ہیں کیونکہ بیٹے کی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، طلاق ہو گئی تھی، اور اللہ یہ عادت توڑنا چاہتا تھا کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا سل بھی ہوتا ہے. تو جب تھوڑے سے پس و پیش کیا تو اللہ نے قرآن بھیجا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکا، تو نہیں کرتا تو میں تیری شادی کرتا ہوں. حضرت زینب کا نکاح زمین پہ نہیں ہوا، ایجاب قبول، گواہ، وکیل، دستخط، کچھ نہیں، آسمان سے وہی آئی کہ زینب سے تیرا نکاح ہو گیا 5 ہجری میں. تو آپ نہیں کرنا چاہتے، اللہ کر رہا ہے. یہ ساری شادیاں اس لیے ہوئی ہیں کہ عورتوں میں بھی اسلام کا کام کیا جا سکے. اگر شوق کی ہوتی تو مکے میں ہوتی، پر ایک ہے لڑکی صرف حضرت عائشہ کنواری، باقی سب یا متعلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، یا متعلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس لیے محبت تھی کہ انہوں نے آپ کا علم لیا، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں تھی، خوبصورت ام حبیبہ ہیں. آپ کی تمام ازواج مطہرات میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن حضرت عائشہ نے آپ کا سب کچھ لیا. سارے علم دین کے 4 حصے کیے جائیں، 4 حصے تو 3 حصے ہیں 125,000 صحابہ سے ہمیں ملے، اور پورا 1/4 ہمیں حضرت عائشہ سے ملا ہے، پورا 1/4 حضرت عائشہ سے ملا ہے. اس وجہ سے محبت تھی. تو آپ کا کثرت جو ازواج ہے، شادیوں کا جو کثرت ہے، یہ شوق کی نہیں تھی، وحی کی تھی، حکم کی تھی کہ عورتوں کو اسلام کی باتیں بتانی ہیں. تو بہت سی باتیں مرد براہ راست نہیں بتا سکتے، عورتیں عورتوں میں کام کریں. تو آپ کی شادیاں بھی تبلیغ کے لیے تھی، اور آپ کی بیگمات سارا دن تبلیغ ہی کرتی تھیں. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، گھروں میں بیٹھو اور اللہ کے قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، یہ ساری محنت ہے جس کو ہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی طرف دین منتقل کریں. ماں ایک پہلا مدرسہ ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کی طرف دین منتقل کریں، باپ منتقل کریں، پھر اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں اور پھریں. یہ امت سارے عالم میں پھرنے پھیلانے کے لیے آئی ہے. صحابہ کی قبریں یہاں بنی تو وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے بنی ہیں. کوئی سمجھ میں آئی بات؟ سورہ لقمان کا یہ رکوع سارے والدین پڑھیں. اب میں اتنی جلد تھوڑی دیر میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن سارے پڑھیں کہ اللہ ماں سے یہ چاہتا ہے، باپ سے، اور ایک مدرس سے، ایک ٹیچر سے، اشارہ تن اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک ٹیچر بھی اپنے بچوں کو یوں لے کے چلے، اپنے شاگردوں کو یوں لے کے چلے. تو تبلیغ اس کی محنت ہے کہ نکلیں، عورتیں بھی نکل کے سلیقہ سیکھیں، مرد بھی نکل کے سلیقہ سیکھیں، پھر اس کو اوروں میں منتقل کریں. کیونکہ ختم نبوت کی وجہ سے اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمے ہو گیا، اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمے ہو گیا. اس لیے ہم اپنی نسل کو اس طرح تیار کر کے مریں کہ وہ ہماری دین کی امانت کو لے کر آگے لے کے چلنے والے ہوں، اگلی نسل کی طرف منتقل کرنے والے ہوں. اس کے لیے 4 مہینے ہیں، چلہ ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے 3-3 دن ہیں. لیکن اپنے گھروں میں رہ کر نمازوں کا اہتمام، پردے کا اہتمام، تلاوت کا، ذکر کا اہتمام، نیک